أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله على الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: يا بني احفظ أني أربعا وأربعا لا يزرك ما عملت معهن، إن أغنى الغناء العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكرم الحسب حسن الخلق. درود پڑھیے محمد وعلى محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا قول نورانی نہج البلاغہ سے آپ کی خدمت میں سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جس میں حضرت نے اپنے فرزند ارجمان جناب امام مجتبی علیہ السلام کو خطاب کیا اور فرمایا: یا بنیا، اے میرے بیٹے، احفظ انی اربعا، چار چیزیں مجھ سے سن لو و ذہن میں بٹھا لو اور محفوظ رکھو. وہ اربع ان لا یزرک کا ما عملتا ما آہن، یہ چار چیزیں سن لو اور ذہن میں بٹھا لو کہ اگر آپ نے ان کو حفظ کر لیا، ان کے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. پہلی چیز یہ ہے کہ ان اغنى الغنا العقل، سب سے بڑا سرمایہ عقل ہے، سب سے بڑا فقر و سب سے بڑی ناداری حماقت ہے، صفاحت و بیوقوفی ہے، و سب سے بڑی وحشت و تنہائی خود پسندی و عجب ہے. و اکرم الحسب حسن الخلق، اور سب سے بڑا حسب، سب سے بڑا رشتہ، تعلق لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا ہے. پھر اس کے بعد چار مطلب حضرت نے بیان فرمائے ہیں ضمن میں کہ کیوں ان چار چیزوں سے آپ اجتناب کرو اور ان چار چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے. سب سے بڑا سرمایہ فرمایا کہ عقل ہے. ان اغنى الغنا العقل، سب سے عظیم سرمایہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے اور مومن کے لیے اس کی عقل ہے. وہ سب سے بڑی ناداری و فقر اور سب سے بڑی غربت حماقت ہے، بیوقوفی ہے کہ انسان کے اندر عقل نہ ہو. یہ وہ عظیم سرمایہ ہے کہ اگر یہ انسان کے پاس ہو، دنیا و آخرت کی دولت و سرمایہ اس کے پاس ہوا ہے، موجود ہے، اور اگر سب کچھ ہو انسان کے پاس عقل نہ ہو، گویا اس انسان کے پاس نہ دنیا میں کچھ ہے و نہ آخرت میں کچھ ہے. عقل کی اہمیت و مقام دین نے سب سے بڑھ کر بیان کیا ہے، اور ہر چیز کا دار و مدار عقل پر اور تعقل پر و عقلیت پر و عقلانیت پر قرار دیا ہے. اگرچہ مذہبی طبقہ و دیندار لوگ کم تر عقل کو اہمیت دیتے ہیں، بلکہ انہیں جو دین سکھایا گیا ہے، پڑھایا گیا ہے، اس میں عقل کو سرکوب کر کے، عقل کی مذمت کر کے اور عقل کو رد کر کے دین پیش کیا گیا ہے، اور یہ تأثر دیا گیا ہے کہ عقل اور دین کا آپس میں کوئی نہ صرف کوئی تعلق نہیں بلکہ مخالفت ہے و دشمنی ہے، یعنی عقل دین کی مخالف ہے و دین عقل کو رد کرتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو دینداروں کو و مذہبی لوگوں کو بتائی گئی ہے، لیکن خود دین ایسے نہیں ہے. دین کا اپنا فتویٰ یہ نہیں کہ عقل دین کے مخالف ہے یا دین عقل کے مخالف ہے، بلکہ خود دین کا یہ فتویٰ ہے کہ دین کی بنیاد عقل پر ہے و عقلانیت پر ہے. دین کا مخاطب عقل ہے انسان کی، تمام دینی خطابات انسان کی عقل کے لیے ہیں اور عقل نے ان کو سمجھنا ہے، درک کرنا ہے. اصول شریف کافی میں پہلا چیپٹر، پہلا باب ہی کتاب العقل سے شروع ہوتا ہے، جس میں احادیث ہیں نبوی و احادیث ہیں ائمہ اطہار علیہ السلام سے مروی، اور اس کے اندر مقام عقل بیان کیا گیا ہے. مومنین کو بتایا گیا کہ سارا دار و مدار دین کا عقل پر ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا، اس کو عقل دی، پھر عقل کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ تیری بنیاد پر ہی انسان کو میں نے مکلف قرار دیا ہے، تیری اساس پر میں انسان سے سوال و جواب کروں گا. عقل جتنی مقدار انسان کے اندر عقل کی ہے، اتنا ہی انسان مکلف ہے، اتنا ہی انسان کے اوپر ذمہ داری ہے، اسی مقدار میں انسان پر بوجھ بھی ڈالا گیا ہے. اور جتنی عقل کی کمی ہے، اسی اعتبار سے ذمہ داریوں کی بھی کمی ہے. لہذا وہ انسان جو سرے سے عاقل نہیں ہے، عقل نہیں رکھتے مکمل طور پر، ایسے انسان مکلف بھی نہیں ہے. واجبات شرعیہ ان کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مکلف نہیں قرار دیا. نہ نماز واجب ہے، نہ روزہ واجب ہے، نہ حج واجب ہے، نہ کوئی چیز مستحب ہے ان کے لیے، نہ کچھ واجب ہے، نہ کوئی چیز حرام ہے ان کے لیے. اس لیے کہ عقل نہیں ہے، جیسے دیوانے ہیں اور پاگل، عقل نہیں ہے ان کے اندر، مکلف بھی نہیں ہے. اور جن کے اندر عقل موجود ہے، عقل کے درجے ہیں، کسی نے عقل کی حفاظت کی، عقل کو ضائع نہیں ہونے دیا، عقل کی پاسداری کی، اس کے ذمہ داریاں زیادہ ہیں. اور وہ شخص جو اپنی عقل کو زائل کر بیٹھے ہیں یا کمزور کر بیٹھے ہیں اور عقل ان میں کم ہے، ان کی ذمہ داریاں بھی کم ہیں. اس حدیث شریف میں جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ عقل سب سے بڑا خزانہ و عقل سب سے بڑا سرمایہ ہے. اگر کچھ بھی نہ ہو انسان کے پاس اور عقل ہو، یہ سرمایہ دار ترین انسان ہے دنیا کا، عاقل. اور اگر ساری دنیا انسان کے پاس ہو، عقل نہ ہو، یہ فقیر ترین انسان ہے دنیا کا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. چونکہ قیمت انسان کی اس کی عقل کے مطابق و عقل کی مقدار میں ہے. اصول شریف کافی میں متعدد روایات ہیں، ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا، خلق کیا، جبریل کو بھیجا تین چیزیں دے کر کہ جبریل یہ آدم کے پاس لے جاؤ اور آدم سے کہو کہ ایک ان میں سے انتخاب کر لیں اور دو واپس کر دیں. اور وہ تین چیزیں تھیں دین، حیا اور عقل. جبریل امین امانت کے ساتھ یہ چیزیں لے کر آئے جناب آدم کے پاس اور اللہ کا فرمان سنایا کہ تین چیزیں آپ کے پاس لایا ہوں، لیکن تینوں رکھنے کا حق نہیں ہے آپ کو، ان تین میں سے صرف ایک رکھ سکتے ہو، دو واپس جانی ہے. اس حدیث کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے عقل کو انتخاب کیا، اور جب عقل کو انتخاب کیا تو جبریل نے دین اور حیا کو کہا کہ آپ واپس ہو جائیں، آپ کو نہیں چنا گیا، آپ کو انتخاب نہیں کیا گیا. دین اور حیا نے جبریل کو جواب دیا کہ اللہ نے آپ کو یہی ہدایت کی تھی جو آپ نے کر دیا ہے، یعنی ہم تینوں کو آپ کے حوالے کیا اور یہ کہا کہ آدم ان میں سے ایک کو انتخاب کر لے، باقی دو واپس ہو جائیں. لیکن ساتھ ہی یہ کہا کہ اے جبریل، خدا نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ دین اور حیا کو، کہ آپ نے وہاں رہنا ہے جہاں پر عقل ہو، عقل کا ساتھ نہیں چھوڑنا آپ نے، لہذا کہا کہ آپ نے اپنے حکم پر عمل کر لیا ہے، ہم نے اپنے فرمان پر عمل کرنا ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم عقل کے ساتھ رہیں جہاں عقل ہے. اور اس طرح کی فراوان احادیث ہیں، ان احادیث کے مطابق و روایات کے مطابق دین کا دار و مدار عقلانیت کے اوپر و عقل کے اوپر ہے. اتنی اہمیت ہے عقل کی کہ جہاں عقل ہوگا وہاں دین ہے، اور جہاں دین ہوگا وہاں عقل ضرور موجود ہے. اور ایسا دین جسے عقل کی نفی کر دی گئی ہو، عقل جسے چھین لیا گیا ہو، عقل کو اٹھا لیا گیا ہو، اور عقل کے بغیر جو چیز دین کے طور پر و دین کے نام سے لوگوں کو پیش کی جاتی ہے وہ گمراہی ہے. نام اس کا دین ہے لیکن حقیقتاً گمراہی اور ضلالت ہے، وہ دین نہیں ہے. دین کے اندر عقلانیت ضروری ہے، دین کا دار و مدار عقل کے اوپر ہے. آج ہم جائزہ لیں اس مذہبی معاشرے کا اپنے ملک کے اندر پاکستان میں. دو طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں ہم لوگوں کو، مذہبی لوگ اور غیر مذہبی لوگ. مذہبی لوگ یعنی جن کو مذہب سے سروکار ہے، شغف ہے، مذہبی امور و مذہبی رسومات میں شریک ہوتے ہیں، مذہبی عبادات بجا لاتے ہیں، مذہب کے جتنے حصے ہیں، شعبے ہیں، پہلو ہیں، ان سے تمسک رکھتے ہیں، مذہبی مراکز میں جن کا آنا جانا ہے، جنہوں نے اپنے گھر کا و اپنے ذات کا ماحول و حلیہ مذہبی بنایا ہوا ہے. اور غیر مذہبی لوگ نہ جو ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، نہ عقیدے کا خیال رکھتے ہیں، نہ عمل کا خیال رکھتے ہیں، نہ مذہبی واجبات کا خیال رکھتے ہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں لیکن عملاً غیر مذہبی طبقہ ہے. نہ مذہبی مراکز میں ان کا آنا جانا ہے، نہ مذہبی مجالس میں شریک ہوتے ہیں، نہ اہتمام کرتے ہیں، نہ اہمیت دیتے ہیں. دنیا میں اپنی غرق ہیں، اپنے عیش میں، عیاشی میں مشغول ہیں. اگر ہم غور کریں دونوں طبقات کی مشکلات کا جائزہ لیں، کچھ تو دونوں کی یکساں مشکلات ہیں. پاکستان میں بجلی دونوں کے گھر میں نہیں ہوتی، گیس دونوں کے نہیں ملتی، سی این جی دونوں کو نہیں ملتی، جاب دونوں کو نہیں ملتی. یہ مشترک مشکلات ہیں دونوں کی، مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو. لیکن ان عمومی مشکلات کو چھوڑ کر اگر ہم جائزہ لیں، اندرونی و خاص مشکلات کو دیکھیں، مذہبی طبقے کے اندر مشکلات زیادہ ہیں غیر مذہبیوں کے بجائے. غیر مذہبی جب کسی جگہ جمع ہوتے ہیں تو انہیں آپس میں اکٹھا ہونے میں کوئی معنی نہیں ہوتا. کہیں بھی غیر مذہبی کوئی کام ہو رہا ہو، تقریب ہو، کوئی ناچ گانا ہو، کوئی مجرا ہو رہا ہو، کوئی لو لاب کی محفل ہو، کرکٹ کھیلی جا رہی ہو، کوئی اور اس قسم کا کام ہو رہا ہو، تو ان کو اکٹھے ہونے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. وہاں ایک دوسرے کے ساتھ ضد نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ عناد نہیں رکھتے، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت نہیں کرتے، ایک دوسرے کی بے حرمتی نہیں کرتے، ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین نہیں کرتے. اگر احترام نہیں کرتے تو کم از کم بے حرمتی بھی نہیں کرتے. آپ دیکھتے ہیں اکثر ان کا اجتماع ہوتا رہتا ہے، اگرچہ ان کے اندر ہیں خاص قسم کی مشکلات ہیں، لیکن مذہبی لوگ، ایک ہی مذہب سے تعلق رکھنے والے، ایک ہی دین سے تعلق رکھنے والے، ایک ہی خدا کو ماننے والے، ایک ہی کتاب کو ماننے والے، ایک ہی قبلہ کی طرف جھکنے والے، ایک ہی امام اور راہبر کو ماننے والے، ایک ہی رسول کی اتباع کرنے والے، ان کے اندر مشکلات زیادہ ہیں. ان کے اندر ایک دوسرے کو تحمل کی طاقت نہیں ہے، ان کی آپس میں نفرتیں زیادہ ہیں، ان کی الجھنیں زیادہ ہیں. ان کو وہ ساری بیماریاں ہیں جو مذہب دور کرتا ہے، جو مذہب قبول نہیں کرتا. ہر وہ چیز مذہب جس سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہے وہ ہدایت کرتا ہے، وہ مذہبیوں کے اندر باقاعدہ طور پر نظر آتی ہیں. وہ چیزیں کیوں نظر آتی ہیں؟ کئی وجوہات ہیں اس کی، لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت مذہبی طبقے کے اندر یہ مشکلات ہوتی ہیں جب مذہب کے اندر عقل کی مداخلت کم ہو جائے. عقل سے کام نہ لے مذہبی طبقہ، مذہب کی تبلیغ ہو عقلانیت کے بغیر، عقل کو بیچ میں داخل نہ کیا جائے اور عقل کے بغیر مذہب پھیلایا جائے. یہ مذہب جو عقل کے بغیر و عقلانیت کے بغیر ہوگا, یہ مذہب مشکلات زیادہ کھڑی کرے گا, یہ مذہب الجھنیں زیادہ پیدا کرے گا, یہ مذہب تکالیف زیادہ دے گا, یہ مذہب مشکلات زیادہ پیش کرے گا, رائے حل کم پیش کرے گا. اس مذہب کے پاس مشکلات کا رائے حل موجود نہیں ہے, صرف مشکلات ہیں جس مذہب کے اندر عقل و عقلانیت موجود نہ ہو. لیکن جب مذہب عقلی بنیادوں پر پیش کیا جائے, عقلانیت کے ساتھ پیش کیا جائے, معقول انداز میں پیش کیا جائے, عاقل لوگ پیش کریں اور عقل کی محوریت میں پیش کریں, عقل کو بنیاد قرار دے کر مذہب پیش کریں, اس مذہب میں مشکلات کمتر ہیں. اور اگر مشکل پیش آئے وہ مذہب مشکلات کو حل کرتا ہے. آپ پاکستان کے معاشرے کے اندر جائزہ لیں, ایک ناسور جو پاکستان میں پھیل چکا ہے اور جو تباہ کر رہا ہے ملک کو بھی, قوم کو بھی, دین کو بھی, مذہب کو بھی, اور زندگی کے ہر شعبے کو جس نے متاثر کر دیا ہے, اور جس کی وجہ سے بہت ساری اور مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں, وہ فرقہ واریت ہے, تفرقہ بازی, یعنی مذہبی تعصبات کی بنیاد پر فرقوں کی جنگ, مذہبی تعصبات کی وجہ سے فرقوں کی ایک دوسرے کے خلاف مہاجرائی, ایک دوسرے کے خلاف نفرت, ایک دوسرے کے مقابلے میں تعصب. اس میں صرف ایک چیز کا دخل ہے, فرقہ واریت اور فرقہ بازی اور فرقی تعصب, فرقی جنگ شروع کرنا, کہ جب فرقوں کے اندر مذہب موجود ہو لیکن عقلانیت موجود نہ ہو, عقل کے بغیر اپنا اپنا مسلک اختیار کر لیا ہو. اس لیے کہ عاقل کبھی بھی ان مسائل میں الجھتا نہیں ہے, ان مسائل میں گرفتار نہیں ہوتا. جس کے اندر عقل ہو وہ ہرگز ان امور کو نہیں اپناتا اور انجام نہیں دیتا, وہ اعمال جو فرقہ باز و فرقہ پرست لوگ انجام دیتے ہیں. جب انسان فرقے کے تعصب میں آ جاتا ہے اس وقت حق کو چھوڑ دیتا ہے, صرف فرقہ پرستی شروع کر دیتا ہے, نہ حق پرستی. دین حق پرستی کا درس دیتا ہے اور تفرقے سے منع کرتا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, سب مل کر خدا کی رسی کو تھام لو اور تفرقہ مت کرو, متفرق مت ہو, فرقے مت بناؤ. تفرقو عموماً اس کا معنی ہم کرتے ہیں اختلاف مت ڈالو, قرآن میں بھی اس کا ترجمہ یہی لکھا گیا ہے, اختلاف مت ڈالو. نہ, اختلاف اور چیز ہے, تفرقہ اور چیز ہے. اختلاف بھی قرآن نے کہا ہے کہ بعض موقع پر اختلاف مت کرو, اختلاف نقصان دہ ہے, اختلاف سے پرہیز کرو, نزاع مت کرو, تنازع مت کرو, منازعہ مت کرو. لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم, نزاع مت کرو, کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری شان و شوکت ختم ہو جائے گی, دشمن تمہارے اوپر غلبہ پا لیں گے, تم ضعیف ہو جاؤ گے, رسوا ہو جاؤ گے, ذلیل ہو جاؤ گے, خار ہو جاؤ گے, غلام بن جاؤ گے, محکوم بن جاؤ گے. تمہارے اوپر شیاطین و دہشت گرد و ظالم حکمران مسلط ہو جائیں گے جو تم پر رحم نہیں کھائیں گے. اختلاف بھی کمزور کرتا ہے, منازعہ بھی کمزور کرتا ہے. لیکن اس آیت کے اندر, سورہ مبارکہ آل عمران میں, اس آیہ مجیدہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تفرقہ مت کرو, لا تفرقو. علماء کرام معنی یوں کرتے ہیں لا تفرقو کا, کہ یہ لا نہیں ہے, روکا ہے, منع کیا ہے خدا نے. اور جب خدا لا کے ذریعے سے منع کر دے, اس کا مطلب ہوتا ہے حرام, یعنی تفرقہ کرنا حرام ہے, تفرقے میں مبتلا ہونا حرام ہے, گروہ بنانا اور گروہ بن کر امت کے پیکر کو توڑنا و کاٹنا و جدا ہونا یہ حرام ہے, یہ کم مت کرو. اور ساتھ ہی دوسری آیت کے اندر ہے ولا تکونوا کالذین تفرقوا, نہ تفرقہ ڈالو اور نہ ان کی مانند بنو جو تفرقہ ڈالتے ہیں, ان کے شبیہ بھی مت بنو, ان کے مشابہ بھی مت بنو. دین کا ایک فرمان یہ ہے کہ آپ اپنا تشخص قائم کرو، اپنی شناخت پیدا کرو. حق نہیں ہے ایک مومن کو، مسلمان کو، کہ وہ اپنی شناخت کھو کر کسی اور کی شناخت، وہ خصوصاً دشمن کی شناخت اپنا لے. وہ چیز جو ہمیں تبلیغ نہیں کی گئی، وہ دین جو ہمیں نہیں سکھایا گیا، وہ یہ ہے آج ہم بڑی آسانی سے اپنی شناخت کھو بیٹھے ہیں، اپنا تشخص کھو بیٹھے ہیں، اور دوسروں کا تشخص ہم نے اپنا لیا ہے اور فخر محسوس کرتے ہیں. اپنی شناخت، دینی شناخت، اسلامی شناخت کھو کر اور غیر اسلامی شناخت اپنانے میں ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ قوم ہیں، ہم تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ہم بڑے اپر کلاس لوگ ہیں. فخر کرتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ اپنی شناخت کھو بیٹھے ہم. دین روکتا ہے اسے کہ اپنی شناخت کھو کر وہ خصوصاً اپنے دشمن کی و اپنے مخالف کی شناخت و حلیہ مت اپناؤ. اس وقت مغربی تہذیب و مغربی شناخت مسلمانوں کے اوپر چھا گئی ہے، ہماری شناخت غیر اسلامی بنتی جا رہی ہے، ہماری پہچان غیر اسلامی بنتی جا رہی ہے، مشابہت ہماری دن بدن اسلام سے و مسلمانوں سے کم ہو کر غیر مسلمانوں سے زیادہ قریب تر ہوتی جا رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے. جبکہ قرآن روکتا ہے کہ ولا تکونوا کالذین، ان لوگوں کی طرح بھی مت بنو، اپنی شناخت پیدا کرو اور ان لوگوں کی طرح مت بنو جو تفرقہ ڈالتے ہیں. تفرقہ یعنی فرقہ، فرقہ عربی زبان میں گروہ کو کہتے ہیں، فرقہ یعنی گروہ بنانا. آپ کو یاد ہوگا یہیں پر اسی مکان مقدس میں میں نے ایک مجلس کے ضمن میں آپ عزیزوں کی خدمت میں عرض کیا تھا تشیعوں کی ذمہ داریوں کے عنوان سے کہ ہم نے تشیعوں کو نہیں بچا سکے، ہم شیعہ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتے. شیعہ عنوان ہے ذمہ دار انسان کا، شیعہ کی بہت ذمہ داریاں ہیں اور ساری چھوڑ کر ہم نے خود سے اپنے لیے مشغلے بنا لیے ہیں. جس طرح اگر آپ کی کہیں ڈیوٹی لگائی جائے، فرض کریں محرم آتا ہے، آپ کی ڈیوٹی لگائی جائے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے اور آپ وہ کام نہ کریں اور اپنے لیے خود سے ایک مشغلہ ڈھونڈ لیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، ذمہ داری چھوڑ دیں، مصروفیت اپنی، مشغلہ اپنا کوئی قائم کر لیں آپ، وہ مشغلے جو ہم نے اپنے بنا رکھے ہیں ان کی وجہ سے ذمہ داریاں چھوٹ گئی ہیں کہ ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. بہت ذمہ داریاں ہیں شیعہ کی. شیعہ کی ذمہ داری قرآن یہ لگا رہا ہے کہ شیعہ نے تمام بشریت کی امامت و قیادت کرنی ہے، لیکن ہم صرف ملازمت کے لیے تیاری کر رہے ہیں کہ ہی ملازمت مل جائے ہمیں، بس ہم سوچ بھی نہیں رہے. اپنی ذمہ داری چھوڑ دی ہم، اور ظاہر ہے کہ جب اپنی ذمہ داری چھوڑ دی اور مشغلے ڈھونڈ لیے اپنے لیے، یہ دن دیکھنے تھے جو آج دیکھ رہے ہیں ہم، جو نہیں ہونا چاہیے تھا ایسے. ایک شیعہ کی اہم ذمہ داری اسلامی تشخص امت اسلامی کا بحال کرنا ہے، یہ شیعہ کی ذمہ داری ہے. شیعہ کہتے ہی اس کو ہیں جو ذمہ دار ہو. محب اور شیعہ میں یہ فرق ہے. بارہا ائمہ اطہار کے سامنے لوگ آئے اور آ کر اپنے شیعہ ہونے کا دعویٰ کیا اور ائمہ نے اس کو جھٹلا دیا، کہا کہ تم ہمارے شیعہ نہیں ہو. لیکن ہمارا موقف کیا ہے کہ تو مان نہ مان میں تیرا ہی مہمان، آپ نہ مانو، ہم رسول اللہ کو کہتے ہیں آپ نہ بھی مانو ہم آپ ہی کی امت ہیں، ہم ائمہ کو کہتے ہیں آپ مانیں یا نہ مانیں ہم آپ کے ہی شیعہ ہیں، وہ قبول نہیں کر رہے ہمیں. ایک شخص گیا سید الشہداء علیہ السلام کے پاس، آ کر عرض کرنے لگا کہ انا من شیعتکم، میں آپ کا شیعہ ہوں. امام علیہ السلام نے فرمایا اتق اللہ، اللہ کا خوف کا، خدا سے ڈر اور چھوٹا منہ اور بڑی بات مت کر، تو اور ہمارا شیعہ جچتا ہے، دیکھ اپنے آپ کو، دیکھ تیرے اندر کوئی شیعہ کی علامت پائی جاتی ہے، کوئی شیعہ کی رکنیت پائی جاتی ہے. بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگا کہ اگر میں شیعہ نہیں ہوں تو پھر آپ کا شیعہ کون ہو سکتا ہے؟ میں جو آپ کے لیے خوش ہوتا ہوں اور آپ کے لیے روتا ہوں، میں شیعہ نہیں ہوں، پھر کون شیعہ ہے آپ کا؟ امام نے فرمایا یہ جو تو ہماری خوشیوں میں شریک ہوتا ہے وہ ہماری غمیوں میں شریک ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ تو ہمارا محب ہے، ہمارا شیعہ نہیں، تو صرف محبت رکھتا ہے ہم سے، اس بات کی ہم تصدیق کرتے ہیں، اس بات کی ہم تائید کرتے ہیں کہ تو ہمارے چاہنے والا ہے، تو محب ہے ہمارا، لیکن یہ مت کہے کہ تو شیعہ ہے ہمارا، چونکہ جس امام کو شیعہ مل جائیں، محب ملے امام کو، اس صورت میں امام کی کوئی مشکل حل نہیں ہوتی، امام سختیوں میں رہتے ہیں، امام زندانوں میں رہتے ہیں، امام شہید ہو جاتے ہیں، محبین بری ہوئی ہو دنیا محبین آئمہ سے، آئمہ پھر بھی سختیوں میں رہیں گے اور پھر بھی اپنے حق سے محروم رہیں گے، محبین کبھی بھی آئمہ کو اپنے مقام نہیں دلوا سکتے، پھر بھی محروم ہی رہیں گے۔ آپ دیکھیں زمانہ گزرا، 12 امام آئے اور سب محروم اپنے حق سے، حاکمیت سے و حکومت سے، اور غاصبین کے پاس رہا یہ سلسلہ جبکہ آئمہ کے محبین موجود تھے۔ اس لیے کہ محب صرف محبت کرتا ہے، محب یعنی جو آئمہ سے اپنے لیے فائدہ اٹھاتا ہے، آئمہ کی راہ پر کوئی قدم نہیں اٹھاتا، محب اسی کو کہتے ہیں۔ شیعہ ہے در حقیقت جو امامت کی راہ میں قدم اٹھاتا ہے، جو امت بنتا ہے اور جو اپنے امام کو حق دلواتا ہے جو خدا نے ان کے لیے مقرر کیا ہے۔ محب یہ کام نہیں کر سکتی، محبت کے لیے بیٹھے رہو، محبت کرتے رہو، محبت کا ثواب کماتے رہو، حاصل کرتے رہو، لیکن امامت کو تشیع کی ضرورت ہے، نہ فقط محبین کی ضرورت ہو، شیعہ چاہیے۔ اس لیے شیعہ کو کہا گیا کہ شیعتنا ہم الفائزون، ہمارے شیعہ موفق ہیں، ہمارے شیعہ کامیاب ہیں، ہمارے شیعہ در حقیقت فلاح یافتہ ہیں۔ شیعہ کا ایک معیار ہے، شیعہ کا میرٹ ہے، اور وہ شیعہ بنتا ہے، ارتقا کر کے وہاں تک پہنچتا ہے۔ شیعہ اس طرح سے نہیں بنتا جس طرح ہم نسلیں اور قومیتیں بناتے ہیں۔ مثلا سید بننے کے لیے کوئی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کافی ہے سید کے ہاں پیدا ہو جائیں آپ۔ آپ کو خان بننے کے لیے کسی خان کے ہاں پیدا ہونا کافی ہے آپ کے لیے، راجہ بننے کے لیے کسی راجہ کے ہاں پیدا ہو جائیں آپ، اسی طرح آپ کو آوان ہونے کے لیے کسی آوان کے ہاں پیدا ہو جائیں، فقط بایولوجیکلی رشتہ کافی ہے، بایولوجیکلی کافی ہے، آپ بن سکتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم پیدا ہو کر بٹ بن گئے، پیدا ہو کر جٹ بن گئے، پیدا ہو کر مثلا ہم سید بن گئے، پیدا ہو کر مرزا بن گئے، ہمیں کچھ بھی کرنا نہیں پڑا، اسی طرح کسی کے ہاں پیدا ہو گئے ہم شیعہ بن گئے، ہم مومن بن گئے، یہ بایولوجیکلی مومن، یہ مومن نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں، بایولوجیکلی شیعہ مومن شیعہ نہیں ہے، چونکہ شیعہ آئیڈیالوجی سے بنتا ہے نہ بایولوجی سے بنتا ہے، جنم و پیدائش سے شیعہ نہیں بنتا، شیعہ ایک ارتقاء کے مرحلے سے گزر کے اس مقام تک پہنچتا ہے، امت بنتا ہے، اپنے امام کی پیروکار بنتا ہے، اپنے امام کا۔ حسرت تھی ائمہ اطہار کی کہ ہمیں شیعہ مل جائیں، محب مل گئے تھے بہت زیادہ، محبت کرنے والے بہت تھے لیکن شیعہ بہت کم تھے۔ یہ امام ششم ہیں جن کے 4000 شاگرد تھے، محبت کرنے والے بہت زیادہ تھے، 4000 شاگرد۔ ایک دن بڑا جذباتی شاگرد آیا آپ کا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کے نام سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، آپ خود کیوں نہیں قیام کرتے، انقلاب برپا کرتے، بنو امیہ سے اپنا حق چھینتے کیوں نہیں ہیں، آپ کے نام پر لوگ بنو عباس اقتدار میں آ رہے ہیں، آپ خود کیوں نہیں کرتے یہ کام؟ امام علیہ السلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا، مدینہ سے باہر لے جا کر ایک بکریوں کا ریوڑ دکھایا اور فرمایا کہ اگر اتنی تعداد میں شیعہ ہوتے میرے پاس، یعنی کہا محب، کہا محب تو بہت ہے، درس میں 4000 آتے ہیں، اگر اتنی تعداد میں شیعہ ہوتے تو میں یقیناً اپنا حق حاصل کر لیتا۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے جا کر وہ بکریاں گنی، وہ 17 بچے تھے بکریوں کے، 17، یعنی امام صادق علیہ السلام کے پاس 17 شیعہ نہیں تھے، 17 شیعہ نہیں تھے، محب بہت زیادہ تھے، 17 شیعہ نہیں تھے۔ شیعہ بننا عزیز من ایک پروسیس ہے، شیعہ بننا جنم سے و پیدائش سے، بایولوجیکلی رشتے سے نہیں بنتا، آئیڈیالوجیکل ہوتا ہے شیعہ، آئیڈیالوجی سے شیعہ بنتا ہے، آئمہ کی آئیڈیالوجی سے، آئمہ کی پیروی سے شیعہ بنتا ہے انسان، وہ شیعہ کی رسالت ہے، شیعہ کی ذمہ داری ہے، شیعہ کے دوش پر خدا نے بہت ساری ذمہ داریاں عائد کی ہیں، ورنہ محب بننا بہت آسان ہے انسان کے لیے۔ محب بننے کے لیے یہ جو حکمت آپ کی خدمت میں نے پڑھی ہے، اس سے پہلے کی حکمت وہ زیادہ دلچسپ ہے، چونکہ اس کے متعلق پہلے ہم بات کر چکے ہیں، میں یہاں صرف اس کا حوالہ دیتا ہوں کہ چند روز سے مجالس میں اس کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے۔ بہت دلچسپ حکمت ہے امیر المومنین کی، حکمت نمبر 37، یہ جو عقل کے متعلق پڑھی ہے یہ حکمت نمبر 38 ہے، اس سے پہلے ہے حکمت نمبر 37۔ اس میں امام علیہ السلام نے ایک دلچسپ موقع پر یہ حکمت بیان فرمائی ہے، توجہ فرمائیو، نقطہ ہے اس کے اندر، اس لیے میں تکراراً اس کو ہر مجلس میں پڑھ رہا ہوں تاکہ مومنین سب توجہ کریں، دھیان دیں، سنیں، پڑھیں، گھر میں جا کر نہج البلاغہ کو پڑھنا، تصدیق کرنا۔ ماجرا یہ تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام جنگ صفین کے لیے کوفہ سے روانہ ہوئے، اپنی فوج و سپاہ لے کر، بہت بڑی فوج لے کر روانہ ہوئے دمشق کی طرف جنگ صفین لڑنے کے لیے۔ راستے میں گزر ہوا ایک شہر سے جس کا نام ہے امبار، امبار ابھی بھی عراق کا شہر اسی نام سے ہے، امبار اردن اور سوریا کے بارڈر کی طرف ہے، جب سوریا کی طرف جائیں تو راستے میں شہر امبار آتا ہے، آج کل بھی ہے۔ اس امبار شہر سے جب امیر المومنین گزرے، یہاں پر دہقان کسان، کیونکہ زرخیز علاقہ ہے یہ، اس علاقے کے دہقان کسان اکٹھے ہوئے اور انہیں پتہ چلا خلیفہ مسلمین و امیر المومنین و سپہ سالار اعلی ہمارے وہ یہاں سے گزر رہے ہیں، مولا جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو جب اطلاع ملی تو سارے اکٹھے ہوئے اس راستے میں، روٹ پر جدھر سے امیر المومنین کو گزرنا تھا، اور گزر کر، میں متن پڑھ دوں عربی تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں، دلچسپ چیز ہے، وَقَدْ لَقِيَهُ، 37 نمبر حکمت ہے یہ، جناب مفتی جعفر صاحب اعلی اللہ مقامہ کا ترجمہ جو ہے نہج البلاغہ کا، اس کی ترتیب کے مطابق حکمت نمبر 37 ہے۔ اس میں کہ وَقَدْ لَقِيَهُ عِنْدَ مَصِيرِهِ إِلَى الشَّامِ دَهَاقِينُ الْأَنْبَارِ، امیر المومنین سے ملے امبار کے شہر میں، اس دمشق کی طرف، شام کی طرف سفر اور فوج کشی کے دوران، دہاقین دہقان لوگ، کسان لوگ ملے وہاں کے رہنے والے، اور جب وہ آئے امیر المومنین کے سامنے ملاقات کے لیے تو عجیب حرکت کی انہوں نے، فترجلوا له، امیر المومنین کے سامنے آ کر ترجل کرنے لگے، ترجل، ترجل۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم اتنے دور ہیں قرآن و نہج البلاغہ سے کہ زبان پر بھی نہیں چڑھتے ہیں، کیونکہ مطالعہ نہیں کیا کبھی ہم نے، لیکن اس سے مشکل الفاظ باقی زبانوں کے آسانی سے زبان پر چڑھ جاتے ہیں۔ انگریزی کے کتنا مشکل لفظ ہو وہ تلفظ کرنے میں ہمیں مشکل نہیں آتی، قرآن کی کوئی آیت پڑھی ہو زبان پر نہیں چڑھتی، نہ جملہ کا جملہ زبان پر نہیں چڑھتا، لیکن ہے مولا علی کے شیعہ، مولا علی کی زبان پر تلفظ بھی نہیں ہوتا ہم سے۔ ترجل رجل سے ہے، رجل ٹانگ کو کہتے ہیں عربی زبان میں، ٹانگ کو رجل کہتے ہیں، رجل مرد کو کہتے ہیں اور رجل ٹانگ کو کہتے ہیں، ترجل ٹانگے مارنا، پائے کو بھی کرنا، ایک پاؤں مارنا دوسرا اٹھا لینا، یعنی اس طرح سے کہ ایک پاؤں زمین پہ رکھیں دوسرا پاؤں اٹھا لیں، اب اگر یہ کام کریں تو اس کو آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں، ہاں اس کو کہتے ہیں بھنگڑا، دمال، یہ ہے بھنگڑا اور دمال۔ انہوں نے مولا کو دیکھا، خوب جذبے میں آگے، جذبات میں آگے، بھنگڑا شروع کر دیا وہاں پر، ساتھ علی علی، چونکہ علی علیہ السلام کے سامنے تھے، آج تو ہم علی علیہ السلام کے موجود نہیں ہیں، ویسے علی علی کرتے ہیں، ان کے سامنے موجود تھے حضرت، اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے فوج کے آگے آگے جا رہے ہیں، اور یہ اس گھوڑے کے آگے آگے ترجل کر رہے ہیں، سپاہ پیچھے ہیں، فوج پیچھے ہے، یہ فوج نہیں ہے، یہ صرف بھنگڑا ڈال رہے ہیں اور دمال ڈال رہے ہیں، امیر المومنین کے آگے اچھل رہے ہیں۔ وشتدو، وشتدو بین یدین، حضرت کے سامنے اچھلنے لگے، نعرے لگانے لگے، فقال امیر المومنین نے ان سے پوچھا ما ھذا الذی صنعتموه، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ امیر المومنین نے پوچھا کہ یہ تم لوگ یہ کیا حرکتیں کیا کر رہے ہو آپ؟ یعنی امیر المومنین کے لیے ایک بڑی اجنبی چیز تھی، پہلی دفعہ گویا مولا نے یہ قوم دیکھی تھی جو آپ کے سامنے آ کر بھنگڑا ڈال رہی ہے اور دھمال ڈال رہی ہے. انشاءاللہ پاکستان آئیں گے تو جی بھر کے دیکھیں گے، لیکن عراق میں یہ پہلی قوم دیکھی تھی حضرت نے، مدینہ میں نہیں تھے. یہ جب سامنے آئے بھنگڑا ڈالا، انہوں نے ترجل کیا اور اچھل کود جب انہوں نے شروع کی تو حضرت نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ فقالا، ان میں سے ایک شخص بولا خلق منا، یہ ہمارا ہی ایک گروہ ہے، ٹیم ہے ہماری اپنی، نعظم بہی امراءنا، اس طرح ہم اپنے امیروں کا، اپنے حکمرانوں کا اور اپنے رہبروں کا استقبال کرتے ہیں. نعظم، یہ تعظیم ہے آپ کی، چونکہ آپ ہمارے امیر ہیں اور ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں اس طرح سے، تو آپ کی خاطر کر رہے ہیں ہم، یہ تعظیم ہے اور یہ استقبال ہے آپ کا. حضرت نے فرمایا واللہ، فقال امیر المومنین علیہ السلام نے انہیں کہا واللہ ما ينتفع بهذا امراؤکم، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، امیر المومنین اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم تمہارا یہ کام تمہارے امراء کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، یعنی تمہارے بھنگڑے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تمہاری دھمال سے مجھے کوئی فائدہ نہیں مل رہا. واللہ ما ينتفع بهذا امراؤکم وانکم، یعنی مجھے تو کوئی فائدہ نہیں مل رہا. چونکہ وہ لوگ حیران، وہ بھی حیران ہوئے، دونوں حیران ہوئے، امیر المومنین بھی حیران ہوئے، وہ لوگ بھی حیران ہوئے. امیر المومنین حیران ہوئے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہا کہ تعظیم کر رہے ہیں، اور ایسی تعظیم مولا نے پہلی دفعہ وہی امبار شہر میں دیکھی تھی، اس سے پہلے کسی نے ایسی تعظیم نہیں کی تھی. اس لیے حضرت حیران ہوئے اور پوچھا حیرت سے کہ ما ھذا الذی صنعتموه، یہ کیا حرکت ہے جو تم انجام دے رہے ہو؟ وہ بھی حیران ہوئے کہ یہ کیسا امیر ہے. پہلے امیر تو بڑے خوش ہوا کرتے تھے بھنگڑا دیکھ کر اور دھمال دیکھ کر، وہ تو الٹا انعام دے کے جاتے تھے، باقاعدہ سندیں بانٹ کے جاتے تھے کہ ماشاءاللہ یہاں ہمارے ماننے والے کتنے ہیں، یہ کیسا امیر آیا کہ جو ناگوار گزر رہا ہے اس کو ہمارا، ہم تعظیم کر رہے ہیں اور وہ ہمیں ڈانٹ رہے ہیں، ہم ان کا احترام کر رہے ہیں، ان کے احترام میں بھنگڑا ڈال رہے ہیں اور انہیں قدر ہی نہیں ہے بلکہ الٹا ہمیں ڈانٹ رہے ہیں. دونوں حیران، حضرت حیران کہ یہ کیا کر رہے ہو، وہ حیران کہ یہ کیا ہمیں جواب دے رہے ہیں. اب امیر المومنین نے انہیں کہا کہ تمہارے کام کا مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور نہ کسی اور حکمران کو فائدہ ہوتا ہے، ان کاموں سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تمہیں کوئی فائدہ ملے گا اس بھنگڑے کا یا دھمال کا یا نہیں؟ فرمایا وَإِنَّكُمْ لَتُشُقُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ فِي دُنِيَاكُمْ، واللہِ خدا کی قسم عمرا کو تو اس سے، عمرا اردو زبان میں عمرا کہتے ہیں پیسے والے کو، سرمایہ دار کو، امیر غریب، امیر کہتے ہیں پیسے والے کو، غریب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہو. چونکہ ہماری دین کی عبارتیں دینی ہیں، معنی ہندی ہیں، اس کے عبارتیں ساری دینی ہوتی ہیں، آیتیں قرآن کی ہیں ترجمے ہندی، حدیثیں امام کی ہیں ترجمے ہندی، لفظ اللہ کے ہیں معنی ہندی. ہمارا دین اس طرح سے ہو گیا ہے کہ عبارتیں، جس طرح کسی زمانے میں اخبار میں پڑھا کرتے تھے، ایک کالم آتا تھا خبریں ان کی تبصرے ہمارے، یعنی خبریں سیاستدانوں کی ہوتی تھیں، نیچے تبصرے ان کو کہتے تھے، نیوز ان کی، ویوز ہمارے. وہ تنزیہ تھا، پڑھا ہوگا آپ نے وہ کالم، کہ اگر کوئی سیاستدان کو بیان دیتا نیوز میں آتا تو وہ طنز نگار، کالم نگار نیچے اپنا تنزیہ کالم لکھ دیتا، اس کی مذاق اڑاتا تھا. اب ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں، آیتیں اللہ کی معنی ہمارے، بیانات آئمہ کے اور ترجمے ہمارے. ہم امیر کا معنی کرتے ہیں پیسے والا، غریب کا معنی کرتے ہیں فقیر. عربی زبان میں ایسے نہیں ہے، عربی زبان میں امیر حکمران کو کہتے ہیں اور غریب جلاوطن یا پردیسی کو کہتے ہیں، فقیر کو نہیں کہتے. فقیر اور ہے، غریب اور ہے. آپ امام ہشتم کے زیارت نامے میں پڑھتے ہیں نا کہ غریب الغربا، غریب الغربا کا مطلب نہیں یعنی بالکل پیسے نہ ہو جن کے پاس، کچھ بھی نہ ہو، غریب وہ ہے جس کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہوں، غریب الغرباء وہ ہے جس کے پاس بالکل ہی نہ ہو. نہ غریب الغرباء یعنی جن کو اپنے وطن سے اٹھا کے الگ کر دیا گیا، خراسان لے آئے، پردیسی، اپنے دیش سے، اپنے وطن سے جس کو نکال دیا گیا ہو، اس کو کہتے ہیں غریب عربی زبان. امیر حکمران کو کہتے ہیں، پیسے والے کو نہیں کہتے. ممکن ہے امیر حکمران پیسے والا ہو اور ممکن ہے پیسے والا نہ ہو. امیر، امیر المومنین، مومنوں کے امیر یعنی مومنوں کے امام، مومنوں کے پیشوا، مومنوں کے رہبر. حضرت نے فرمایا کہ تمہارے حکمرانوں کو اور تمہارے پیشواؤں کو اور تمہارے ائمہ کو تو اس بھنگڑے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہیں کچھ فائدہ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ فرمایا وَإِنَّكُمْ لَتَشُقُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ فِي دُنْيَاكُمْ، اس کام کے ذریعے سے تم دنیا میں اپنے آپ کو تھکا رہے ہو، مشقت میں ڈال رہے ہو، زحمت میں ڈال رہے ہو، یا صرف تمہارے لیے دنیا میں تھکاوٹ ہے. وَتَشْقَوْنَ بِهِ فِي آخِرَتِكُمْ، اور آخرت میں شقاوت ہے. یہ کام تمہارا، یہ بھنگڑا اور یہ دمال، یہ دنیا کی مشقت اور آخرت کی شقاوت ہے، آخرت کی بدبختی ہے، آخرت کا عذاب ہے اس کے اندر. دنیا کی تھکاوٹ اور آخرت کا عذاب ہے اس دمال اور بھنگڑے کے اندر. فرمایا کہ وما اکثر المشقت وراء اہل عقاب، اور کتنی بری مشقت وہ ہے کہ دنیا میں تھکو، مشقت اٹھو، آخرت میں عذاب. بس دنیا میں روزہ رکھو، بھوک کاٹو، آخرت میں سزا بھی جھیلو اس کی. وہ کتنی بری پھر مشقت ہے یہ، کہ کم از کم دنیا میں تو عیش کر لیتے، اگر آخرت میں ڈنڈے ہی پڑنے ہیں تو عیش کے بعد پڑھیں. یا مشقت ہو، یا زحمت ہو، یا تکلیفیں اٹھائیں، یا درد محسوس کریں، یا رنج محسوس کریں، اور آخرت میں بھی ڈنڈے پڑیں. تو حضرت فرماتے ہیں یہ تو بہت برا انجام ہے کہ ادھر بھی مشقت، ادھر بھی شقاوت. یہ آخرت میں تمہارے لیے شقاوت ہے، وہ کتنی بری شقاوت ہے. اور حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے تم چپ کر کے بیٹھے رہتے، میرے استقبال کو نہ آتے، یہ بھنگڑا نہ ڈالتے اور یہ دھمال نہ ڈالتے، وہ بہتر تھا تمہارے لیے. یہ جو آ کے میرے سامنے اس طرح حرکتیں کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو ہم تعظیم کر رہے ہیں، یعنی توجہ فرمائیں. یہ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ آپ کو اگر ہمارے ساتھ چلنا ہے، ہماری امت بننا ہے، ہمارا استقبال کرنا ہے، ہم سے پوچھو، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے، شیعہ کی کیا ذمہ داریاں ہیں. اور شیعہ خود اگر اپنی ذمہ داریاں بنائے گا تو کیا کہے گا؟ ذمہ داریاں چھوڑ کے بھنگڑے شروع کر دے گا، دھمال شروع کر دے گا، اور بھنگڑے کے ذریعے سے مولا علی کو خوش کرنا شروع کرے گا. اور مولا علی کہتے ہیں کہ یہ کام تمہاری مشقت دنیا کی اور شقاوت ہے آخرت کی، اس سے میرا کیا فائدہ ہے؟ اگر میرا استقبال کر رہے ہیں تو بہتر ہے کوئی نیزہ اٹھاؤ، کوئی تلوار اٹھاؤ، کوئی تیر اٹھاؤ، کوئی شمشیر اٹھاؤ، کوئی خنجر اٹھاؤ، چلو میرے ساتھ، میں دشمن سے مقابلے کے لیے جا رہا ہوں، میں جنگ کی تیاری کر کے جا رہا ہوں، میں طاغوت گرانے جا رہا ہوں. تم بھنگڑا میں مشغول ہو، تم دھمال میں مشغول ہو. وہ یہ حیران تھے کہ یہ عجیب امیر ہے. پہلے امیر بہت خوش ہوتے تھے، اس سے پہلے حکمران بہت خوش ہوتے تھے، وہ تو باقاعدہ مجاہدوں سے زیادہ بھنگڑالیوں کو انعام دیتے تھے. یہ پہلا امیر آیا ہے جو بھنگڑالیوں کو اہمیت ہی نہیں دیتا اور دھمالیوں کو اہمیت ہی نہیں دیتا. وہ بھی حیران تھے اپنی جگہ پر کہ یہ عجیب امیر المومنین آئے. عزیزان، ہم خود سے شیعہ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اگر ہم آئمہ سے پوچھیں، کہ اتمن آئمہ سے ہی پوچھیں کہ تشیعوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اگر خود سے اپنے لیے کوئی حرکت انتخاب کریں گے تو بالآخر یہ انبار کے استقبالیوں کی طرح ہو جائیں گے ہم، یا بھنگڑا شروع کر دیں گے، یا دمال اور بھنگڑے سے ملتی جلتی کوئی حرکت شروع کر دیں گے، اور اس کو کہیں گے یہ ہماری دنیا و آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے. یہ دمال، یہ بھنگڑا جس کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ آخرت کی مشقت، دنیا کی مشقت اور آخرت کی شقاوت ہے یہ تمہارے لیے. چھوڑیں، ہم بہت سارے کام کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بڑے ابھی یہ سیاسی دھمال شروع ہونے والی ہے، الیکشن سب تیاریاں کر رہے ہیں منظم ہو کر، اور سب نظریں مان رہے ہیں مولا علی کی اور آئمہ کی، اور کوئی بی بی پاک دامنہ پر، کوئی مشہد میں، کوئی کربلا میں، جو آئمہ کی طرف کے کینڈیڈیٹ ہوں گے اور پارٹیاں، اور جو دوسری طرف کے ہوں گے وہ داتا صاحب پر، بغداد میں، غوث اعظم پر، اور دیگر جگہوں پر، وہ جا کر وہاں منتیں مانیں گے، یہ ادھر منتیں مانیں گے. کیا کہ اس دمال میں ہم کامیاب ہو جائیں, اس بنگڑے میں ہم کامیاب ہو جائیں. پہلے مولا علی سے پوچھو کہ ہم اس بنگڑے میں اتریں یا نہ اتریں, اس دبال میں قدم رکھیں یا نہ رکھیں قدم. کتنا اودم مچے گا, وہ مچاتے ہیں نا ہم الیکشن کے موقع پر, کتنا اودم مچے گا. اور پھر اس کو کہتے بھی ہیں کہ دعا بھی کرو جی, دعا کرو. اور عموماً دعائے خیر کہتے ہیں, دعائے خیر کرو, دعائے خیر کرو کہ یہ کینڈیڈیٹ آپ کا جیت جائے, یہ چیلا شیطان کا, دعائے خیر کرو اس کے لیے, شیطان کے لیے دعائے خیر کرو. اور آئمہ سے تمسک و توسل کرو, بنام امام کہو کہ یہ جیت جائے. اور اگر اس کو دعائی کرنی ہے تو بنام شیطان دعا کرو کہ خدایا بحق ابلیس اس کو وہیں پہنچا جہاں ابلیس نے جانا, اس شیطان کا اس کو اسی کے ساتھ محشور فرما. یہ ذہن میں رکھنا ووٹ دیتے ہوئے کہ جس کو ووٹ دو گے اس کے ساتھ صرف ووٹ کی حد تک معاملہ نہیں ہے, آپ کو اس کے ساتھ جانا ہوگا. یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم ہر ووٹر کو اس کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ اٹھائیں گے. یہ ذہن میں رکھنا, کس کو دے رہے ہو ووٹ, اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. کہ دنیا میں تو یہ پیشوا تھا تیرا, دنیا میں یہ راہبر تھا تیرا, دنیا میں یہ امام تھا تیرا, اب آخرت میں علی کو ڈھونڈتا پھرتا مولا کہاں ہے. دنیا کس کے ساتھ گزاری, جب پھنس جاؤ گے کہیں گے اب مولا کہاں, تو دنیا میں کیوں نہیں مولا کو تلاش کیا. جب الیکشن کا موقع آتا ہے تو کیوں نہیں پوچھا مولا علی کہاں ہے, مولا علی اس بارے میں کیا فرماتے ہیں. مولا علی جو میرے امام ہیں, وہ میرا امام کا حکم کیا ہے, میں کیا کروں یہاں پر, پوچھوں تو صحیح کہ مولا علی سے پوچھوں میرا فریضہ و میرا وظیفہ کیا ہے. شیعہ کا وظیفہ کیا ہے, چونکہ میں شیعہ علی ہوں, علی سے پوچھو وظیفہ کیا ہے. عزیزان, تشیعوں کی بہت عظیم ذمہ داریاں ہیں, خصوصاً اس دوران اس زمانے کے اندر جو ہم نے سب کو چھوڑ دیا ہے, اور دمال و بھنگڑا اور دمال و بھنگڑے جیسے نا سنجیدہ کام ان کے اندر مشغول ہو گئے, اور اصل کام اصل ذمہ داریاں اپنی بھول گئے, فراموش کر بیٹھے ہم کہ ہمیں کرنا کیا ہے. یہاں پر اپنا تشخص بناؤ, تم اپنی شناخت پیدا کرو, آپ اپنی شناخت, آپ نے اپنی بھی شناخت بنانی ہے, دنیا اسلام کی شناخت بنانی ہے. آج غور کرو ذرا کہ یہ کام ایسے ہو چکا ہے, آپ حیرت میں نہ جاؤ, ڈوبو مت کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں ایسی باتیں. عموماً بعض لوگ سن کے کہتے ہیں یہ عجیب باتیں کرتے ہیں یہاں پر, جب محکوموں کے سامنے غلاموں کے سامنے آزادی کی باتیں کی جائے تو وہ تعجب سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, ہمارے مشکلات اور ہیں, یہ کوئی اور مشکلات, یہ کسی اور دنیا کی باتیں کرتے ہیں. عزیز من, اس وقت دنیا کا جو اسلامی تشخص ہے, اسلامی ممالک کا, اسلامی امت کا, مسلمانوں کا, پوری عالم میں اس وقت, میں آج کی بات کر رہا ہوں, یعنی اسی صدی کی یا اسی اس عرصے کی بات کر رہا ہوں, گزشتہ 30 سالوں کی بات کر رہا ہوں, گزشتہ 30 سالوں سے ابھی تک بہت فرق پڑا ہے. یہ جوانوں کو شاید علم نہ ہو, بزرگ جانتے ہیں کہ آج سے 30-35 سال پہلے مسلمان حذف ہو چکے تھے, مٹ چکا تھا نام ان کا دنیا کی ڈکشنریوں سے, شمار میں نہیں آتے تھے مسلمان. لیکن گزشتہ 30 سال کے بعد پھر مسلمانوں کو اہمیت ملی, اسلامی تشخص قائم ہوا. یہ تشخص کس نے دیا؟ یہ تشخص تشیع نے دیا, جو دنیا اسلام کو. یہ تشخص انقلاب اسلامی کے بعد جو ایک شیعہ رہبر و شیعہ فقی حضرت روح اللہ خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے قیام کر کے نہ صرف تشیعوں کو تشخص عطا کیا بلکہ پوری امت اسلامیہ کو تشخص عطا کیا. تشخص آج دنیا میں جو قائم ہوا, اقرار نہیں کرتے لوگ, بے ضمیر ہیں یہ مسلمان, ضمیر نہیں ہے ان کے اندر. انہوں نے آج ایک پیروکار حسین ابن علی کی قدر نہیں جانی, اس سے پہلے اگر یہ تشخص دنیا اسلام کا و اسلام کا تشخص بچا ہے تو کربلا کے ذریعے سے بچا ہے، سید الشہداء کی قربانی کے ذریعے سے تشخص بچا ہے، ورنہ یہ یزید تشخص ختم کر رہا تھا، شناخت اسلام مٹا رہا تھا، ایک ملت کی اسلامی شناخت نابود کر رہا تھا۔ سید الشہداء علیہ السلام نے وہ شناخت بچائی، وہ پہچان بچائی، وہ تشخص بچایا، اور ابھی تک مسلمان کہلانے کے رہین منت ہیں حسین ابن علی کے، لیکن قدردان نہیں ہے، لیکن بے ضمیر ہیں، قدر نہیں جانتے۔ ایک جملہ حسین ابن علی کی بارگاہ میں ادا نہیں کرتے قدردانی کا و تحسین کا، کہ آج ہمارے مسلمان ہونا یہ رہین منت ہے سید الشہداء کی قربانیوں کو۔ نہ کریں اقرار، اقرار کریں نا۔ جو لوگ خدا کی خدائی کا اقرار نہیں کرتے، اس سے خدا کی ربوبیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ پھر بھی رب ہے، خدا پھر بھی رب ہے۔ جو آج نا قدرے ہیں وہ قدردانی نہیں کرتے سید الشہداء علیہ السلام کی، سید الشہداء پھر بھی امام ہے دین کے، وہ پھر بھی ان کے رہین منت ہے یہ تشخص دین کا و اسلام کا جو آج حاصل ہے ہم سب کو۔ یوں نہیں کہ بولیں گے تو پتا چلے گا، نہ بولیں پھر بھی ہے اسی کا دیا ہوا۔ اور آج اتنی صدیاں گزرنے کے بعد جب مختلف ہیلے بہانوں سے پھر اسلامی دنیا کا تشخص ختم ہوا، پائمال ہوا، تو پھر تشیع میدان میں آگے بڑھا اور بڑھ کر اس نے اسلام کا تشخص دوبارہ بحال کیا۔ امت اسلامی نامی وجود ختم ہو چکا تھا، آپ توجہ کریں اس نقطے کو، امت اسلامی ختم ہو کر دنیا اسلام، اسلامک ورلڈ اور جہان اسلام بن گیا تھا۔ آج دنیا اسلام ہے، امت اسلامی نہیں ہے، امت اور چیز ہے، وہ دنیا اسلام اور چیز ہے۔ دنیا اسلام یعنی ایک جنگل جس کے اندر مسلمان بھی رہتے ہیں اور غیر مسلمان بھی رہتے ہیں۔ دنیا اسلام یہ ہے جس کے اوپر یہ اسلامی ممالک اور اسلامی سرزمینیں، یہ مسلمان جہاں رہتے ہیں، جن کے اندر شیطان کے مہرے حکمران بنے ہوئے چیلے، یہ اسلامی دنیا ہے، یہ عرب ممالک، یہ اسلامی امت نہیں ہے بلکہ اسلامی دنیا جہان اسلام ہے۔ دنیا اسلام و جہان اسلام میں فرق ہے، جہان اسلام ہے یہ، نہ کہ امت اسلامیہ ہے۔ امت اسلامیہ کس نے بنایا؟ دنیا اسلام کو، دنیا اسلام کو امام خمینی نے امت اسلامی بنایا، دوبارہ آ کر امت کا روپ دیا، امت کی شناخت ان کے اندر پیدا کی۔ دنیا اسلام یعنی یہی جو کردار و عمل میں ہنود و یہود کی طرح ہیں لیکن نام اپنے اسلامی، یعنی بایولوجیکل مسلمان یہ دنیا اسلام ہے اور آئیڈیالوجیکل مسلمان یہ امت اسلامیہ ہے۔ اگر کوئی اسلامی آئیڈیالوجی کو مان لے یہ امت کا حصہ ہے، اور جو فقط بایولوجیکلی مسلمان ہو، کسی مسلمان کے ہاں پیدا ہونے کی وجہ سے یہ مسلمان کہلا رہا ہے، یہ دنیا اسلام ہے۔ اس وقت ہم دنیا اسلام ہیں، امام نے آ کر اس کو امت اسلامی کا رنگ دیا۔ یہ تشیع کی ذمہ داریاں ہیں، وہ تشیع کو تشخص دنیا کے اندر قائم کرنا یہ تشیع کی ذمہ داریاں ہیں۔ تشیع فرقہ نہیں تھا، فرقہ نہیں تھا، ہم نے آ کر، جس طرح ہوتا ہے کسی جگہ کوئی مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے، ٹیمیں کھیل رہی ہوتی ہیں، ہم احساس کرتے ہیں ہماری کوئی ٹیم نہیں ہے، ابھی اسی دھمال میں سب کے کینڈیڈیٹ ہوں گے، ہمارے نہیں ہوں گے، ہمیں احساس محرومیت ہوگا، اے کاش ہماری بھی ٹیم ہوتی، وہ بھی یہاں پر کینڈیڈیٹ ہوتا، ہم بھی کسی کے لیے ایک۔ یہی مومن اپنے ہمارے عزیزوں میں سے، دوستوں میں سے کراچی کے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم بہت عرصہ پہلے یعنی 1980 کے دہائی کے اوائل میں ہی کہا کہ جب ہم ظاہر کراچی، آپ کو معلوم ہے جو حالات ہیں کراچی میں، جو تنظیمیں اور جو ماحول تھا، کہا ہم دیکھتے تھے دوسروں کو کہ تنظیم کے دفتر میں ایک عام کارکن، سادہ سا چپڑاسی، تنظیم کے دفتر سے فون کرتا تھا پولیس افسر کو، دو گالیاں بھی دیتا تھا اس کو، اور اسے کہتا تھا کہ فلاں جلدی ہو ادھر میرے دفتر میں، اور پھر وہ آتا ان کے دفتر میں حاضر ہوتا، یہ بوٹوں سمیت پاؤں میز کے اوپر رکھتے اور وہ کھڑا رہتا، یہ چپڑاسی بیٹھا ہوا ہوتا اور وہ پولیس افسر کھڑا ہوا ہوتا، اور پولیس افسر کہتا سر فرمائیے کیا کرنا ہے، تو یہ سر ان کو فرماتے تھے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، اور وہ سلوٹ کر کے یس سر کر کے جو یہ بندہ کہتا تنظیم والا کارکن، وہ پولیس افسر وہی کام کرتا تھا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جب یہ منظر دیکھتے تھے ان کے دفتروں میں, اس تنظیم کے دفتر میں, تو ہمارے دل میں حسرت پیدا ہوتی تھی کہ کاش ایک دن ہماری بھی ایسی تنظیم ہو, اتنا مضبوط دفتر ہو, اور میں بھی ایک دن اس طرح بوٹ میز پر رکھ کر, بوٹوں سمیت پاؤں میز پر رکھ کر, اور پولیس والے کو فون کروں کہ جلدی ادھر آؤ, اور دوڑتا ہوا آئے اور مجھے آ کر سر کہے, اور پھر میں اس کو فرمان دوں اور وہ یس سر کہے, اور میں گالی دوں اس کو اور وہ احترام کرے مجھے, میری عزت کرے. کہتے ہیں کہ پھر وہ ہو گیا, ہم نے بھی ایک بنا لیا سلسلہ, اور ہو گیا ایک دفعہ ہم بلاتے تھے پھر, اور ہماری تمنا ساری پوری ہو. کہا ہم نے اسی کے لیے سب کچھ کیا تھا کہ یہ حاصل ہو جائے, ہمیں یہ مقام مل جائے, یہ دھاک ہماری بیٹھ جائے کہ دوسرے پولیس افسروں کو ڈانٹتے ہیں, ہم پولیس افسروں کو ڈانٹ نہیں سکتے. اس کے لیے ہمیں چاہیے تھا یہ سارا کچھ سلسلہ, بس اسی کے لیے. کہا اسی کے لیے چاہیے تھا. انہوں نے کہا کہ حقیقت جانے, قسم کھا کر کہا, حقیقت جانے کہ ہمارے دل میں, تہ دل میں یہی نیت تھی, اس سے زیادہ ہمارا کوئی ہدف اور مقصد نہیں تھا کہ اس شہر میں ہماری بھی بات مانی جاتی ہو. اور کہا کہ آج نہیں ہوتا اس طرح سے, آج وہ پولیس افسر تو دور کی بات ہے, پولیس سپاہی سے بھی ہم ڈرتے ہیں اور گلی سے بھاگ جاتے ہیں, لیکن دوسرے لوگ ابھی بھی پولیس والوں کو بلا کر ڈانٹتے ہیں, ان کا روب قائم ہے, ہمارا زائل ہو گیا. بسا ہو کر دیکھتا ہے انسان, یا یہ علاقے جو ہیں اس پٹھوار اور راولپنڈی کی گرد و نواح میں, یہاں بیل دوڑانے کا زیادہ زہرن شوق ہے, مشغلہ, لوگ بیل پالتے ہیں شوقیا, اور پھر میچ رکھتے ہیں اور بیل اس میں دوڑاتے ہیں. جن کا بیل نہیں ہوتا وہ حسرت سے دیکھتے ہیں کہ کاش ہمارے ابا گاڑی کے بجائے بیل ہی لے لیتے, ٹریکٹر لے لیا, اس ٹریکٹر سے تو دوڑتا بھی نہیں ہے مثلا, یہ فلاں چیز کرتے ہیں. بس اگر یہ حسرت ہوتی ہے, ایک مومن بتا رہے تھے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور خدا نے ایک اور بچہ ان کو دے دیا, وہ جب گھر میں لے کر آئے چھوٹا بچہ, تو پہلے جو موجود بچہ تھا اس نے پوچھا یہ کہاں سے لے آئے ہو, تو اب بتا, چونکہ یہاں شرم, یہاں شرم کا ماحول ہے مومنوں کے یہاں, بتاتے نہیں کہ تیرا بھائی پیدا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی یہ خرید کے لائے ہیں ہم. تو اس نے کہا پیسے ضائع کیے ہیں ہم نے, اس کی وجہ وی سی آر خرید کے لے آتے, کیسے پیسے ضائع کیے ہیں یہ خرید کے لائے ہو, پہلے سے تھوڑے ہیں ادھر گھر کے اندر اتنے موجود ہیں. وہ بسوں کا سوچتے ہیں یہ جوان, جن کو مثلا وہ کہتے ہیں گھر کے اندر یہ چیز لانے کی وجہ, لڑکا کہتے ہیں موٹر سائیکل لے آتے میرے لیے, ویلنگ کرتا میں مثلا, یہ فلاں چیز میرے لیے کیوں لے آیا. ہمیں شوق ہوتا ہے کسی جگہ کوئی میچ دیکھ کر کہ ہماری ٹیم اس کے اندر موجود نہیں ہے. اگر کسی جگہ پر کتوں کا میچ ہو رہا ہے, لڑا رہے ہیں, ہم شوق پیدا ہو جاتا ہے کیسے ہمارا بھی یہاں پر کوئی ہوتا, یہاں ہم بھی اپنی اتارتے کوئی چیز. یہ شوق نہ پورے کریں ہم کہ لوگ دھمال ڈال رہے ہیں, ہماری بھی کوئی ٹیم ہوتی دھمال ڈالتی, بھنگڑا ڈالتی. لوگ فرقہ بازی میں مشغول ہیں, فرقوں کی جنگ ہو رہی ہے, ہمارا کوئی نمائندہ نہیں ہے. کہتے بھی ہیں کہ ہمارا کوئی نمائندہ نہیں ہوتا وہاں پر. عزیز من, فرقہ بازی کی جنگ میں تشیع کو نہیں اترنا چاہیے. کیوں؟ کہ تشیع فرقہ نہیں ہے, بارہا کہا ہے تشیع فرقہ نہیں ہے. ہماری نالائکی کی وجہ سے تشیع فرقہ بن گیا ہے, اس میچ میں اتر آیا, اس نظام میں اتر آیا, فرقوں کی جنگ میں تشیع اتر آیا ہے. ورنہ تشیع کیا تھا؟ تشیع عنوان اسلام تھا, نہ فرقہ اسلام. تشیع عنوان اسلام تھا درک, اور اس کو محفوظ رکھنا ہے, نہ فرقوں کی جنگ میں پڑنا ہے. فرقوں کی جنگ بے عقلی ہے, نالائکی ہے, حماقت ہے, وصفاحت ہے, بے وقوفی ہے, یہ عقل نہیں ہے. اس لیے امیر المومنین فرما رہے ہیں, چونکہ یہ ساری باتیں جو امیر المومنین کر رہے ہیں در حقیقت اپنے زمانے کی مشکلات بیان فرما رہے ہیں. امیر المومنین کو بے عقلوں سے بہت نقصان پہنچا ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. بے عقلوں سے جتنا نقصان پہنچا اتنا کسی اور سے نہیں پہنچا, اور بے عقلوں سے امیر المومنین بہت تنگ تھے. اس لیے فرماتے ہیں کہ اغن غنا العقل, عقل سب سے بڑا سرمایہ ہے. کہ جن لوگوں کے پاس یہ سرمایہ نہیں تھا اور وہ امیر المومنین کے ارد گرد اکٹھے ہوئے, انہوں نے امیر المومنین کو بہت ستایا ہے. ان میں سے ایک گروہ کا نام ہے خوارج. خوارج وہ طبقہ ہے جو بڑے دیندار تھے لیکن عقل نہیں تھی ان کے اندر, عقل کے بغیر دیندار. اور جب بھی کوئی شخص مذہب اپنائے, کوئی بھی مذہب اپنائے, کس دنیا کے کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو جائے, اگر عقل نہیں ہوگی اس کے اندر وہ یقیناً خوارج کی طرح بن جائے گا. خوارج یعنی بیوقوف و نادان و احمق مذہبی, یہ خارجی کی شناخت ہے, پہچان ہے, تعریف ہے اس کی. یعنی بے عقل مذہبی خارجی بن جاتا ہے, عقل مند مذہبی شیعہ بن جاتا ہے, وہ پیرو علی بنتا ہے, نہ فقط محب علی بنتا ہے. آج اس سرمایہ کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت امت اسلامیہ کا نقصان ہے, جس کے نتیجے میں آج دیکھیں پاکستان بے عقلوں کے ذریعے سے یہاں پہنچا ہے. کیا تاثر جاتا ہے دنیا کو جب یہاں پر یہ کاروائی. ابھی حادثہ ہوا محرم کے اندر, سانحہ راولپنڈی کا شہید ہوئے اتنے عزادار. اب ظاہر ہے کہ یہ کن لوگوں نے کیا, انہی لوگوں نے جو بے عقل مذہبی ہیں, عقل نہیں ہے لیکن دین اپنا لیا اپنا. اور اس بے عقل کو یہ بتایا گیا ہے کہ جب شیعہ نہیں مارے گا جنت میں نہیں جا سکے گا. اس احمد کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ کیسی جنت ہے جو بے گناہوں کے خون بہانے سے حاصل ہوتی ہے. اگر اس کے اندر عقل ہوتی وہ سوچتا, غور کرتا, فکر کرتا, لیکن پہلے اس کی عقل کا سوئچ آف کیا گیا ہے, پہلے عقل اس کی بند کی گئی ہے, ڈبا بنایا گیا ہے, اور پھر اس کو کہا گیا کہ جنت جانے کا تیرا یہ راستہ ہے. اور ہر آدمی یہ سوچے, ہو سکتا ہے ایسے. اور اسی طرح دوسروں کو بتایا جائے, مثلا کوئی آ کر مجھے بتائے یا میں کسی کو بتاؤں کہ تو اس وقت جنت جائے گا جب دوسروں کے مقدسات کی توہین کرے گا. اس بے عقل کو سوچنا چاہیے کہ جنت کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے. دوسروں کے مقدسات کی توہین کرنے سے انسان بہشت میں نہیں پہنچتا, جنت میں نہیں پہنچتا. یہ بے عقلی اگر ختم ہو جائے, آپ دیکھیں دنیا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو, دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہو, اور دنیا کے اوپر تشیعوں کی حکمرانی ہو, تشیعوں نے یہ کام نہیں کرنے جہاں پر ہمیں لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے. دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے پاکستان کے اندر. یہ میں نے پہلے بات سیاسی انالیسز میں عرض کیا ہے, چھپا بھی ہے مشرب ناب کے اندر, اگر آپ میں سے کسی نے پڑھا ہو, وہاں اشارہ کیا ہے کہ یہ شیعہ قتل عام جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, اس کے کئی اہداف ہیں, مقاصد ہیں. ان مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے کہ تشیعوں کو نیچے لانا, کہ جی یہ گروہ بھی فرقہ پرست, فرقہ واریت میں مبتلا طبقہ ہے, قتل و غارت میں مشغول ہے, اور پھر اس سے بھی نیچے لائے تشیعوں کو فرقوں کے برابر نہیں بلکہ دہشت گرد تنظیموں کے لیول پر لے آئے, کہ جب بھی میڈیا میں بات چھڑے تو نہ کہیں سنی و شیعہ بلکہ کیا کہیں, یہ فلاں گروہ اور شیعہ. آخر شیعہ اول تو فرقہ نہیں ہے, اتنا نیچے مت لو تشیعوں کو, فرقہ نہیں ہے. اگر برفرض فرقہ بنا دیا کسی نے, ہم نے خود یا دوسروں نے, تو کم از کم فرقوں کی ردیف میں ذکر کرو, دہشت گردوں کے ساتھ ملا کر کیوں ذکر کرتے ہو آپ. امیر المومنین نے ایک بہت افسوس کیا لوگوں کے سامنے, کیا کہا, انزلنی الدہر, زمانے نے مجھے اتنا نیچے کر دیا کہ میرا قیاس اس شخص سے, امیر شام سے کیا جا رہا ہے کہ یہ حق پر ہے یا وہ حق پر ہے. اس کا سب سے زیادہ دکھ تھا علی علیہ السلام کو, اس ضربت سے زیادہ دکھ تھا جو رمضان کی اس رات کو امیر المومنین کے سر اقدس پہ لگی, اس ضربت کا امیر المومنین کو افسوس نہیں تھا. اس وقت امیر المومنین نے فرمایا فز تو رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے. لیکن یہ جو موازنہ تھا کہ علی علیہ السلام کا موازنہ کر رہے ہیں امیر شام سے, امیر المومنین کو یہ بہت دکھ تھا, یہ بہت دکھ تھا اس بات کا کہ کس شخص سے میرا موازنہ کر رہے ہیں, کس شخص کی لیول پر مجھے رکھ کر تولتے اور مقایسہ کرتے ہیں کہ یہ حق پر ہیں یا وہ حق پر ہیں. وہی ظلم آج ہو رہا ہے, وہ ظلم یہ کہ تشیعوں کو اس سطح پر لا کر کے دہشت گرد گروہوں کے مقابلے میں ایک طرف سے گروہ کا نام لیتے ہیں, ایک طرف سے شیعہ. یہ ظلم ہے جو میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے, یہ ظلم ہے جو ہر جگہ پر ہو رہا ہے. اس ظلم کو روکنا ہے. اس ظلم کو روکنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس ظلم کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ تشیعوں کو اپ گریڈ کریں. وہ ڈیگریڈ کرتے ہیں, آپ اپ گریڈ کریں. اپ گریڈ کیسے ہوگا تشیعوں؟ اب شیعہ اپنی ذمہ داریاں سنبھالے, اپنی مسئولیت سنبھالے, اپنے فرائض کی دنیا میں آ جائے, اس بے خود جنگ سے باہر آئے اور اپنے فرائض کی دنیا میں آ جائے, تحفظ دے وطن کو, ملت کو, مذہب کو, دین کو, اپنے فرائض. شیعہ کی بہت عظیم ذمہ داریاں ہیں. بے عقلی کی وجہ سے جو کام شروع ہو اس میں شیعہ کو نہیں کودنا چاہیے, کسی بے عقلی کی جنگ میں نہیں کودنا چاہیے. اپنے آپ کو اوپر کریں, ہم اوپر لائیں اس کو. یہ ظلم ہے تشیعوں کے حق میں، سب مل کر میڈیا و چینل و اخبار و سیاستدان و مذہبی بے وقوف سارے مل کر انجام دے رہے ہیں، اور ہم بھی شوق نہ پیدا کریں، ہم اپنے آپ کو اوپر لائیں۔ سید الشہداء کو گرانے کی کوشش کرتے تھے، امیر المومنین کو افسوس ہوتا تھا، سید الشہداء کو افسوس ہوتا تھا کہ ہمیں کس کی سطح پہ لا رہے ہیں آپ، کس کی سطح پر لا کر میرا موازنہ کر رہے ہیں۔ یعنی وہ ہستیاں جن کا اگر موازنہ کرنا بھی ہے تو انبیاء سے کرو، معصومین سے کرو، ان کا موازنہ اگر کرنا بھی ہے، ان کا موازنہ اگر ظالموں اور جنایتکاروں سے کرتے ہو، یہ ظلم ہے حق ائمہ میں اور حق پیروکاران ائمہ میں۔ اس لیے عزیزان، مذہب عقل کی بنیاد پر ہو پھر اس کو اپنا مقام ملتا ہے، اور مذہبی انسان کو اپنا مقام ملتا ہے۔ عقلانیت، آپ روایات کا مطالعہ کریں، ائمہ اطہار کی کتابوں میں سے اصول کافی کا پہلا چیپٹر پڑھیں، آپ پہلی کتاب اصول کافی میں پوری عقل کے اوپر ہے۔ ایک حدیث مفصل ہے امام ہفتم کی، ہشام کو بتائی، ہشام ابن سالم کو، اور امام نے فرمایا اے ہشام، مفصل حدیث ہے کہ قرآن میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے عقل کو اتنی اہمیت دی ہے۔ عزیزان، ہم اپنے تمام رویے عقل کے مطابق بنائیں۔ عقل کو دین کہتے ہیں، یہ رسول باطنی ہے، یہ امام ہے، راہنما ہے آپ کے لیے عقل۔ وقت نہیں رہا میں آپ کو تھوڑی ڈیٹیل بتاتا کہ عقل کی قسمیں اور عقل کے بہت سارے درجات و کیٹیگریز ہیں، وہ آپ دوسری مجالس سنیں گے تو انشاءاللہ آپ متوجہ ہو جائیں گے۔ میں تقاضا کروں گا آپ سے کہ ان مجالس کو آپ سنیے گا جو اس سے پہلے چند دیگر مقامات پر بیان ہوئی ہیں، ان میں یہ مطلب ذکر کیا گیا ہے کہ عقل کتنی قسم کی ہوتی ہے، اور یہ عقل جو یہاں مراد ہے، امیر المومنین فرمانے کہ اغن الغنا، سب سے بڑا سرمایہ عقل ہے، یہ عقل عملی ہے، وہ عقل امام و عقل رہنما۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ نے دو رسول مبعوث کیے ہیں انسان کی ہدایت کے لیے، ایک انسان سے وجود سے باہر اور ایک انسان کے اندر۔ وجود سے باہر جو رسول ہیں جن پر وحی نازل ہوتی ہے، اور ایک رسول ہے باطنی جس کو عقل کہتے ہیں، یہ روایت کے الفاظ ہیں۔ عقل رسول باطنی ہے انسان کے، گھروں کے اندر، دوستیوں میں، ہر جگہ پر اپنے رویوں میں عقل کو، پہلے فتویٰ عقل سے لیا کرو۔ غضب کی حالت میں کوئی قدم مت اٹھاؤ، جب بہت زیادہ شہوت ہو قدم مت اٹھاؤ، عقل سے پہلے رائے لو، عقل کیا کہتی ہے آپ کو۔ البتہ وہ بنیا عقل اور چالاک عقل اور شیطانی عقل اور دوسری عقل، وہ نہ، وہ بھی عقل ہے انسان کے اندر، وہ نہ، وہ عقل عملی جو انسان کو رہنمائی کرتی ہے ہدایت کی طرف، جدھر قرآن و اہل بیت رہنمائی کرتے ہیں، اس طرف عقل انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ اور اگر دنیا عاقل ہو جائے، مسلمان عاقل ہو جائیں، آج دور و یہ زمانہ مسلمانوں کا ہے، وقت بہت ہی کم ہے، میں چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں ذکر مصائب کے تکمیل مجلس کے لیے، کہ یہ جو کچھ ہوا کربلا میں، اب آپ دیکھیں نادانوں نے کیا، احمقوں نے کیا یہ کام سارا، نام کے مسلمان تھے، بایولوجیکلی مسلمان تھے، لیکن احمق و بے وقوف جن کی آنکھوں کے اوپر پٹیاں بند گئیں، جن کو وعدے کیے گئے دنیا کے، ملازمتوں کے وعدے، جاب کے وعدے، حکومت کے وعدے، عہدوں کے وعدے، منصب کے وعدے، حکومت رائے کے وعدے، مصر کی حکومت کے وعدے، کوفہ و بصرہ کی حکومتوں کے وعدے دے کر ان سے یہ ظلم کروایا گیا، آل رسول کے اوپر، ان سے، ان کے آل رسول پر ظلم کروایا گیا، ان دنیا پرست انسانوں کے ذریعے سے جن کے اندر عقل موجود نہیں تھی۔ اور سید الشہداء نے ہمیشہ ان کی عقل کو جگانے کی کوشش کی، تمام خطبے ان کی عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے تھے جو سید الشہداء نے بیان فرمائے، لیکن آخر تک وہ بیدار نہیں ہوئے، اور وہ ظلم کیا جو قیامت تک تکرار نہیں ہوگا، بے نظیر و بے مثال ظلم کیا انہوں نے آل رسول کے اوپر، پاکیزہ ترین ہستیوں کی طرف، اور کسی جگہ پر جا کر رک نہیں رہے تھے، پانی بند کیا رکے نہیں، اعلان جنگ کیا رکے نہیں، بے حرمتی کی رکے نہیں، تقدس پامال کیا رکے نہیں، اس سے آگے بڑھتے گئے، اس کے بعد شہید کیا انصار سید الشہداء کو رکے نہیں، اکتفا نہیں کیا، پھر اس کے بعد بنو ہاشم کو شہید کیا، اکتفا نہیں کیا، رکے نہیں، اور اسی طرح خود سید الشہداء کو شہید کیا, رکے نہیں. پھر حکم ملا کہ اب لاشوں سے سر جدا کیے جائیں, پھر بھی نہیں رکے. اور پھر حکم یہ دیا گیا ان کو کہ اب ان لاشوں کو پائمال کرنا ہے, ان لاشوں کو پائمال کرنا ہے. اس حد تک کی نہ ان انسان نواز درندوں نے دکھایا کہ لاشوں کو پائمال کیا گیا. روایات میں ہے کہ لاشوں کو گنج شہداء سے نکال کر سر قلم کیے گئے, اور انعام کے لیے ہر قاتل نے سر ایک اپنے قبضے میں لے لیا کہ اس سر کا انعام مجھے ملے گا. اور کربلا میں ہر آدمی سر لے کے جا رہا تھا, اور جو لاشیں بغیر سر کے لہ گئی تھیں, کہا گیا انہیں گنج شہداء سے اس خیمے سے باہر نکال کر صحرا کے اندر رکھا جائے, اور گھوڑے تیار کیے گئے. ہر لاش کو کچلنے کے لیے دو دو گھوڑے تیار کیے گئے. ایک گھوڑا ایک طرف کھڑا کیا جاتا, دوسرا گھوڑا دوسری طرف کھڑا کیا جاتا. اس طرف کے گھوڑے کو ادھر دوڑایا جاتا, ادھر کے گھوڑے کو ادھر دوڑایا جاتا. لیکن سید الشہداء کی لاش کو پائمال کرنے کے لیے 10 گھوڑے مقرر کیے گئے. 5 گھوڑے ایک طرف کھڑے کیے گئے, 5 گھوڑے دوسری طرف کھڑے کیے گئے. ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑائے گئے, ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑائے گئے. اور جب لاشوں کو پائمال کر چکے, یہ لعین جو اس گروہ کا سرغنہ تھا, یہ جاتا ہے عمر سعد کے پاس, اور عمر سعد کو کہتا ہے کہ اے عمر سعد, سب سے بڑا انعام مجھے دے دو. عمر سعد پوچھتا ہے کس بات پر تجھے سب سے بڑا انعام دوں؟ کہتا ہے کہ میں نے حسین کی لاش کو پائمال کیا ہے. حسین کی لاش میں کوئی جز ایسا نہیں چھوڑا, کوئی ہڈی ایسی نہیں چھوڑی جو میں نے چکنا چور نہ کر دی ہو. کہتا ہے اگر تو میری بات پہ یقین نہیں کرتا تو یا حسین کی لاش دیکھ لے یا میرے گھوڑوں کے سم دیکھ لے, تجھے معلوم ہو جائے گا میں نے کیا کیا ہے. تو سب سے بڑا انعام مجھے دے. جب لاشیں پائمال کر چکے, یہ لعین حکم دیتا ہے اب خیام کو لوٹا جائے. خیام میں لوٹ شروع ہو گئی. پھر لعین حکم دیتا ہے خیام کو آگ لگائی جائے. جب خیام کو آگ لگائی گئی, لعین حکم دیتا ہے کہ جب سب کچھ لوٹ چکے, ان بیویوں کے پردے بھی لوٹ لو. اور پردے لوٹنے کے لیے لعین آگے آئے, لیکن ہاتھوں سے نہیں لوٹ رہے تھے عزاداروں, نیزوں سے پردے چھین رہے تھے. جناب فاطمہ بنت حسین روایت فرماتی ہے کہ ایک لعین آیا, نیزہ بڑھا کر میرا مکنہ اتار رہا تھا, میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے مکنے کو مضبوطی سے پکڑ لیا تاکہ میرا سر برہنہ نہ ہو جائے. اس لعین نے اتارا, یہ رو بھی رہا تھا لوٹ بھی رہا تھا. میں نے پوچھا لعین تو روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا اس لیے کہ آپ آل رسول ہیں. بی بی فرماتی ہے تجھے علم ہے کہ ہم آل رسول ہیں, پھر بھی لوٹتا ہے. کہنے لگا اگر میں نے نہ لوٹا کوئی اور لوٹ کے لے جائے گا. بی بی کہتی ہے اس نے میرا مکنہ سر سے اتار لیا, جب میرا سر برہنہ ہو گیا میں نے دونوں بازوؤں سے اپنا سر چھپا لیا اور زمین پر بیٹھ کر اپنا چہرہ اپنے زانوؤں میں رکھ لیا تاکہ کسی کے نگاہ میرے سر پہ نہ پڑ جائے. اور پھر اس کے بعد میں چیخوں پکار سنتی رہی, میں گھوڑوں کی آواز سنتی رہی, اور بیٹھی رہی, میں نے منہ اٹھا کے نہیں دیکھا. لیکن جب چیخوں پکار ختم ہو گئی, جب یہ شور ختم ہو گیا, تو اس وقت میرے کندھے پہ ایک ہاتھ پڑا اور آواز آئی, فاطمہ بیٹا اٹھ جا, اب لوٹ ختم ہو گئی, لیکن چلے گئے ظالم چلے گئے. بی بی کہتی ہے میں نے یہ آواز پہچان لی, یہ میری پھوپھی زینب کی آواز تھی, جو میری پھوپھی زینب کی آواز تھی. میں نے سر نہیں اٹھایا, ظالموں میں منہ رکھے ہوئے میں نے عرض کیا پھوپھی اما آپ دیکھ تو رہی ہیں میرا پردہ لوٹ کے چلے گئے ہیں, میرا سر برہنا ہے, اگر مجھے چادر لا دیجیے پھوپھی اما میں آپ کا فرمان مان کر فوراً اٹھ کے کھڑی ہو جاؤں گی. جناب زینب الیا نے جب یہ دیکھا کہ بیٹی پردہ مانگ رہی ہے, چادر مانگ رہی ہے, تو کیا فرمایا, اے فاطمہ ضرور چادر لا کر دوں گی, بس ایک دفعہ نگاہ اٹھا کے ذرا مجھے دیکھ لے. فاطمہ بنت حسین فرماتی ہے کہ میں نے بازو سر پر ہی رکھے, زانوؤں سے اپنا سر اٹھایا اور ایک دفعہ کنڈی کے چہرے پر نگاہ کی, جن بازوؤں سے سر ڈھانپا ہوا تھا انہیں ہاتھوں سے سر ٹوٹا. اور کیا کہنے لگی, کنڈی اما یہ آپ کی چادر بھی لوٹ کر لے گئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا خداوند به حق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو مقروض ہے ان کے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، پروردگار تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما، مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما، ملت مظلوم فلسطین کو نجات عطا فرما، مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما، مظلومین بحرین کو نجات عطا فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، ملک کے اندر دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما، پروردگارہ عزاداران سید الشہداء علیہ السلام پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص پاکستان میں کراچی و دیگر شہروں میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری و تشیع اگر لائق اصلاح نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، شہداء ثانیہ راولپنڈی و شہداء کراچی جنہوں نے اس محرم میں جامع شہادت نوش کیا ہے، اور بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔